أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مدير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات. شہزادی کونین کے حوالے سے ایام فاطمیہ کی چھ روزہ مجالس کے سلسلے کی جو آج دوسری مجلس ہے، اس کا آغاز سورہ قدر کی پہلی دو آیتوں سے کیا گیا ہے. اور جیسا کہ شہزادی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث کل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور انسان اس حدیث پہ جتنا غور کرے معرفت سیدہ کے اتنے سارے مختلف پہلو اس کے سامنے آتے جاتے ہیں. جب امام یہ کہہ دیں کہ اللہ نے ہماری دادی کو ہم پر حجت قرار دیا، اور ایک دوسری حدیث سورہ قدر کی اس آیت کی تفسیر میں آپ نے اس سے پہلے بھی بار بار سنی ہوگی، لیکن آغاز مجلس مناسب یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تکرار کر دی جائے، کیونکہ اس کا آج کے ہمارے عنوان سے بڑا گہرا تعلق ہے. کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک تو سوال پوچھا گیا، جو نہ صرف یہ کہ کئی معصومین سے پوچھا گیا بلکہ 1200-1300 سال کی اسلامی تاریخ میں علماء سے بھی بہت پوچھا جاتا، کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر، قدر نائٹ، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، کون سی رات ہے یہ شب قدر؟ یہ سوال ہے کہ جو بہت زیادہ دریافت کیا جاتا ہے، اگرچہ ہمارے یہاں 23rd نائٹ تقریباً لوگوں نے مان لی ہے، اس لیے اب اس سوال کو پوچھتے نہیں، لیکن ابتدا میں یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا تھا. تو اس سوال کے جواب تو بہت آسان ہے کہ بھائی رمضان کی 19 یا 21 یا 23، لیکن ایک منزل پر امام معصوم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا؟ تم شب قدر کو پہچان ہی نہیں سکتے ہو، تم اس کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو. تو امام فرما رہے ہیں کہ کسی رات کے بارے میں تذکرہ نہیں، شب قدر سے قرآن کریم کی اصل مراد. بہت مشہور حدیث ہے، لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے مجلس کا آغاز اس سے. امام فرماتے ہیں کہ یہ کوئی رات کی بات نہیں، قسم کی سمبولک لینگویج، شب قدر سے مطلب ہماری دادی کی ذات ہے، اور وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کائنات کا کوئی انسان صحیح معنوں میں ہماری دادی کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا. ایک حدیث تو ہمارے یہاں بہت پڑھی جاتی، وہ مولا کے حوالے سے، اور اگر آپ مجالس کو توجہ سے سنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ تقریباً ہر مجلس میں کوئی ایک بات میں مولا اور شہزادی کے کمپیریزن کے حوالے سے کر دیتا ہوں جن سب کو جمع کر کے آخری شب جمعہ کی مجلس میں خلاصہ نکالا جائے گا. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اتمام تو علیکم نعمتی اگر مولا کے لیے ہے تو شہزادی کے لیے بھی ایک حدیث, اس کو ریپیٹ کر کے ٹائم ویسے ہی کم ہے. اسی طرح سے آئے کہ وہ مولا کے بارے میں تو حدیث آپ اکثر سنتے ہیں کہ جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو آئے علی تمہاری معرفت کسی نے حاصل نہیں کی سوائے اللہ کے اور میرے, وہ مولا کائنات کی معرفت کے بارے میں پیغام آ گیا کہ علی کی ذات تک, علی کی شخصیت تک, علی کی معرفت تک دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. لیکن بالکل اسی انداز کی حدیث شہزادی کے بارے میں بھی کہ جب امام معصوم یہ ارشاد فرمائے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک, یہ کسی ایک رات کے بارے میں نہیں ہو سکتا کہ وہ جو سنسٹ سے لے کے دوسرے دن ڈان یا سن رائز تک جو ڈارکنیس ہوتی ہے اس کے بارے میں قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا. فرمایا کہ یہ ہماری دادی کی ذات, جس طرح رات چھپائی جاتی ہے, چھپی بھی ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا. اب یہ الگ ایک سوال کہ شہزادی کی ذات کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا. امام نے فرمایا ہماری دادی کی ذات کو پروردگار نے کئی پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا اور اس طرح سے چھپایا ہے کہ کوئی ان کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا. تو صحیح مانو, لیکن جو اصل جملہ ہے حدیث کو وہ آ رہا, صحیح مانو میں اگر کسی کو شب قدر کی فضیلتیں حاصل کرنا تو وہ جب 23 رمضان کو ساری رات ہم جاگتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور عمل قرآن کرتے ہیں اور دیگر سارے عمل انجام دیتے ہیں, وہ ایک ظاہری پہلو ہے. صحیح مانو میں اگر کسی کو شب قدر کی فضیلت حاصل کرنا تو اسے معرفت فاطمہ حاصل کرنا ہوگی. شب قدر کے جتنے اعمال وہ سب شہزادی کے حوالے سے پہچاننا ہوں گے کہ قرآن کا اور شہزادی کا کیا تعلق, نماز کا اور شہزادی کا کیا تعلق. شب قدر کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہاں پہلا عمل جو کیا جاتا سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ ساری رات جاگی جاتی. شب قدر کا پہلا عمل ہی ہے کہ خود رات بھر جاگنا, یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت کہ جاگنا معرفت سیدہ کے حوالے سے کہ شہزادی کی معرفت کو پہچانو. سونے والا کسی کی معرفت حاصل نہیں کرتا. شب قدر کے حوالے سے جتنے اعمال آپ انجام دیتے ہیں ان سب کا تعلق آخر میں جا کر ایک ظاہری اعتبار سے ایک حکم ہوتا ہے, اس کی اصل اور اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے. کہ ظاہری اعتبار سے عمل قرآن ہو, بلکہ آغاز یہاں سے کیوں نہ کروں کہ شب قدر ساری رات جاگنا تو ہے لیکن سب سے پہلا عمل یہ آتا ہے کہ پہلے غسل کرو پھر شب قدر کو پاؤ. آغاز شب قدر میں بھی ایک غسل ہے, اختتام شب قدر میں بھی ایک غسل ہے. طہارت سے طہارت کے سفر کا نام ہے شب قدر. معرفت سیدہ کو اس انداز سے پہچانو, اس انداز سے حاصل کرو, پھر بھی شب قدر کا حق تو ادا نہ ہوگا لیکن جتنے اعمال تم اس رات کو کرتے ہو وہ سارے اعمال اپنے ذہن میں رکھ کے فاطمہ کو پہچاننا ہے انشاءاللہ. آنے والی مجالس میں جو ہمارا اصل عنوان ہے اس کو تو بات چلے گی لیکن اس حوالے سے بھی بات مسلسل آگے بڑھتی رہے گی کہ شب قدر میں قرآن کھولا جاتا, معرفت سیدہ سے قرآن کا تعلق, شب قدر میں کم سے کم 100 رکعت نماز پڑھی جاتی, معرفت فاطمہ کا نماز سے تعلق, شب قدر میں انسان طہارت سے شروع کر کے طہارت سے ختم کرتا, معرفت فاطمہ کا طہارت سے تعلق. بہرحال اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, صرف ایک جملہ, کوئی نہیں پہچان سکتا جس طرح علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور رسول کے, اسی طرح سے ذات فاطمہ کی معرفت بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا. پھر بھی ذات فاطمہ کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا, پھر بھی ہمیں 3 یا 4 چیزیں جس شہزادی کے بارے میں بتائی گئی ان میں سے ایک کا تذکرہ آج کی مجلس میں آ رہا. اور اس سے پہلے کہ میں اس نقطے کو آپ کے سامنے پیش کروں, 15-20 منٹ لگیں گے, ایک سوال ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس سوال پہ آپ غور کرتے رہیے اور میری مجلس بھی سنتے رہیے, پھر جواب آئے گا. شہزادی کی سب سے اہم خصوصیت جو دنیا کے سامنے آئی, ویسے تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں نے بھی مجلس کی فارمیلٹی کے حساب سے کہہ دیا کہ فاطمہ کی ذات کو چھپایا گیا, جس طرح شب قدر کو اندھیرے میں چھپایا گیا فضائل فاطمہ کو چھپایا گیا. لیکن جو چند فضیلتیں ہمارے سامنے آ گئی دوسرے الفاظ میں میں یہ کہہ دوں کہ فاطمہ کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا چیز سب سے پہلے آنا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں حجاب آئے گا، آپ کے ذہن میں شاید صبر آئے گا، آپ کے ذہن میں شاید فاقے آئیں گے، آپ کے ذہن میں شاید اولاد کی تربیت آئے گا، آپ کے ذہن میں شاید اپنے بابا کی خدمت سوچتے رہیے کہ سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے نمایاں اور سب سے اہم خصوصیت یہ، جیسا میں نے کہا کہ 20 منٹ کے بعد اس کا بیان ہوگا۔ معرفت سیدہ کے اس پہلو کو بیان کرنے سے پہلے کل کی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ زمانے کا امام ظاہر ہو گیا، ایک طرف سفیانی کا خطرہ، گرچہ ان مجالس میں ظہور امام کی نشانیاں بتانے کا وقت اور موقع نہیں، لیکن ذرا سی ایک بات، کوئی نشانی نہیں سفیانی، کیونکہ اس کے حوالے سے ہی ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، جو اولاد فاطمہ کا سب سے بڑا دشمن بنے گا۔ اور جیسا کہ روایات میں آیا کہ جب کوئی اولاد فاطمہ کا دشمن بنتا ہے تو وہ اولاد فاطمہ کا دشمن نہیں ہوتا، وہ خود فاطمہ کا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کا اظہار اولاد فاطمہ سے کر رہا۔ جب کوئی شیعہ علی کا دشمن ہوتا ہے تو وہ شیعہ کا دشمن نہیں ہوتا، اس کی اصل دشمنی علی سے، علی نہیں ہے اس لیے ساری دشمنی شیعہ سے نکالی جا رہی۔ سفیانی کے بارے میں الحمدللہ آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ بیان بھی ہوتا رہتا، اور نوجوان آج کل کتابیں پڑھنے کے کچھ عادی ہو گئے تو کتابوں میں بھی یہ پڑھتے رہتے ہیں، اور انٹرنیٹ، اگرچہ انٹرنیٹ کے حوالے سے وہی بات کہی جاتی ہے جو شادی کے لیے کہی جا سکتی، کہ جو شادی کرتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے اور جو شادی نہیں کرتا وہ بھی پچھتاتا۔ مولا کائنات کا بھی ایسا ہی فرمان شادی کے حوالے سے نہج البلاغہ کے آخر میں، انٹرنیٹ انفارمیشن کا جتنا بڑا ذریعہ، اس سے زیادہ بڑا ذریعہ ڈس انفارمیشن کا۔ لیکن یہ فی الحال ہماری مجلس میں شاید آج نہ آ سکے تو کل آئے گا، آج کے بعد پھیل نہ جائے۔ تو انٹرنیٹ میں کبھی کبھار سفیانی کے حوالے سے بھی میل ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا سفیانی کے بارے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کا نام ہم کو نہیں بتایا گیا، آپ کہیں گے نہیں کھلا روایت میں اس کا نام ہے۔ ناموں والی دو روایت کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ انتہائی کمزور مانی گئی، لیکن لفظ کمزور سے بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ضعیف حدیث جو ہے وہ ہمارے یہاں قابل قبول ہے، ضعیف حدیث کا مطلب جھوٹی حدیث نہیں، ضعیف حدیث اردو میں ضعیف کے ایک ایسے معنی ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلا حدیث ضعیف ہے اس کا مطلب جھوٹی نہیں، ضعیف قابل قبول، خصوصاً دعاؤں میں، معجزات میں، حاجتوں کو پورا کرنے میں، لیکن بات بہت پھیل جائے گی۔ ناموں والی دو حدیثیں ضعیف کی بھی سب سے آخری ڈگری میں ہے، تقریباً سمجھ لیجئے کہ جھوٹی حدیث کے قریب قریب۔ ایک وہ جس میں ان 313 کے نام بتائے گئے ہیں جو پہلی آواز سن کر لبے کہہ کے امام کی خدمت میں آئیں گے، اس میں جو ناموں والی حدیث ہے، دو تین انداز کی حدیث آئی، ایک میں خالی پتے آئے، ایڈریس، ایڈریس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ کس سٹی سے وہ لوگ آئیں گے، وہ حدیث بھی ضعیف ہے لیکن پھر بھی اس کی کچھ نہ کچھ حیثیت۔ اور ایک ہے جس میں نام آئے، نام والی حدیث تقریباً اس کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے لیکن 1% یا 2% سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایک وہ حدیث جس کے اندر سفیانی کا نام بتایا گیا ہے، ایک حدیث بریل میں بھی ہے لیکن انتہائی کمزور حدیث۔ خیر میں بات کو ذرا پھیلا گیا تو سفیانی کے بارے میں نہ صرف یہ کہ نام نہیں بتایا گیا، بلکہ شاید آپ کو یاد ہو کہ 2 سال پہلے ایام عزا کے عشرے میں میں نے ایک بات کہی کہ ویسے بھی اسلام نام بتانے میں اتنی دلچسپی رکھتا ہی نہیں، یہ ہمارا اور آپ کا قانون ہے کہ ہر چیز میں ہم نام پوچھنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی اصل دلچسپی ہے کہ صحیح میسج لوگوں تک پہنچے، نام میں کیا رکھا ہے، غالباً شیکسپیئر نے یہی کہا تھا نا، نام میں کیا رکھا، گلاب کے پھول کو جس نام سے بھی پکارو وہ گلاب کا پھول رہے گا، کہاں سے شیکسپیئر کہاں سے آ گیا مجلس میں۔ نام کے بارے میں اسلام، یہی وجہ ہے کہ قرآن کو دیکھ لیجیے، بڑے بڑے واقعات قرآن بیان کر دیتا اتنا سا یعنی 50 آیتیں آ گئی. ایک آدھی آیت میں نام آ سکتا ہے, قرآن وہ آدھی آیت میں نام نہیں بتاتا. جس کی سب سے واضح مثال حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ. سورہ کہف کا 1/3 حصہ مشتمل ہے کہ موسیٰ خضر سے ملے. پورا واقعہ قرآن نے بتا دیا, لیکن ذرا سا بھی تذکرہ نہ کیا کہ جس سے ملاقات ہوئی وہ کون تھا. اب جن میں نباد صالحین, ہمارے نیک بندوں میں سے ایک بندے سے موسیٰ کی ملاقات ہوئی. اب ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور ہے کہ وہ جناب خضر. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ غلط ہے, وہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کا یہ اسٹائل ہی نہیں. یہی چیز آگے بڑھتی اہل بیت کی اتنی فضیلتیں قرآن میں آئیں کہ بعض علماء نے کاؤنٹ کر کے بتایا کہ 1/3 قرآن مولا کائنات کے اہل بیت کی شان میں نازل ہوا. لیکن اس سارا تذکرہ 1/3 قرآن اہل بیت کے بارے میں, نام کہیں نہیں آیا. جبکہ ہمارے یہاں تو لوگ الٹی بات کہتے ہیں کہ بھائی وہ قرآن 1/3 نہ آتا, خالی ایک آیت آتی لیکن پورے 12 اماموں کے نام آ جاتے, ہمیشہ ہمیشہ کا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ ایک ایسا سوال ہے جو پبلک کرتی, اس کا جواب کیا ہے وہ چھوڑ دیجئے, بات کہیں سے کہیں چلی جائے. لیکن کوئی جواب ہو کہ نہ ہو, یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن نے جو ہمارے اعتبار سے زیادہ ایزی راستہ تھا, ایک آیت میں 12 کے نام آتے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے. قرآن نے یہ والا راستہ اختیار نہیں کیا. اگر 6,000 آیتیں قرآن میں ہیں تو اس میں سے 2,000 آیتیں یا مولا کی شان میں ہیں, یا شہزادی کی شان میں ہیں, یا اثنین کی شان میں ہیں, یا ائمہ طاہرین. 2,000 آیتیں, اگر ایک آیت قرآن نے ایسی نہیں دی جس میں نام آ گیا. اس لیے کہ پورے قرآن کا اسٹائل نام بتانے کا ہے ہی نہیں. اور یہی انداز ائمہ کا خصوصیت کے ساتھ آخری زمانے کے حالات کے بارے میں رہا. قرآن میں زیادہ تر باتیں آئی ہیں پاسٹ کی, نام نہیں بتاتا, خالی واقعہ بتاتا. مثلا ایک چھوٹی سی بات اور نکل آئی, اس سے فضائل سیدہ کا ایک چھوٹا سا رخ سامنے آتا. قرآن نے حضرت موسیٰ کا واقعہ کتنی تفصیل سے بتایا. کہا یہ جاتا کہ سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے وہ جناب موسیٰ, اور اتنی تفصیل کے ساتھ کہ ان کی پیدائش سے پہلے کے حالات سے لے کے ان کی جوانی اور ان کے مشن کی کامیابی تک. اتنا تو رسول خدا کا ذکر قرآن میں ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا. ایک ترتیب کے ساتھ سورہ قصص جس کی 5 آیت ظہور امام کا سب سے بڑا اعلان, 5 آیت. میں آیت بھی اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت گزرا جا رہا اور بظاہر ابھی ہمارا کل والا موضوع ذرا آگے بھی نہیں بڑھا, لیکن سورہ قصص پورا کا پورا حضرت موسیٰ کے بارے میں. اسی طرح سورہ طہٰ پورا پورا سورہ تقریباً حضرت موسیٰ کے بارے میں, اور قرآن حضرت موسیٰ کی ولادت کے سارے تفصیلی حالات بتا رہا. یہ نہیں بتا رہا کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا, اور پبلک کو سب سے زیادہ اسی سے انٹرسٹ ہوتا. ہم لوگوں سے یہ سوال تو کم کیے جاتے ہیں کہ واجبات کیا ہیں, حرام کیا ہیں, ضروری کیا. مولانا حضرت موسیٰ کی ماں کا کیا نام؟ 2,500 سال یا 3,000 سال پہلے خاتون گزری, بڑی قابل احترام, قرآن کریم نے خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا. لیکن بہرحال ان کے نام سے اسے کیا کر لو. ایسا نہیں کہ قرآن نے ذکر ہی نہ کیا, ہے ذکر مادر موسیٰ, نام نہیں. اب وہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ عوام میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ یہ جناب موسیٰ کے نام میں اتنی برکت تھی کہ اگر کبھی کوئی قفل یا تالا یا لاک کھولنا ہو تو جناب موسیٰ کا نام لے اور وہ قفل کھل جاتا ہے. اس لیے زیادہ دلچسپی ہے. وہ جناب موسیٰ کی ماں کی سیرت کیا تھی, شخصیت کیا تھی, اس کا تو اتنا ذکر نہیں. لیکن بہرحال 21 نام ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں جناب موسیٰ کی ماں کے. 21 نام تو اس لیے ملتے ہیں کہ قرآن کریم نے ذرا مختصر سا ایک نام نہیں بتایا. جناب مریم کا نام آیا ہے قرآن, صرف ایک مریم کا نام آیا. ورنہ آسیہ کا تذکرہ قرآن نے کیا, نام نہیں لیا. آسیہ ایک لفظ ہے, قرآن نے اس کے بدلے میں کہا امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی, 2 استعمال کیے. ایک لفظ کے بدلے 2 استعمال کرنا قرآن نے برداشت کیا, نام نہیں لیا. جناب نو کی بیوی کا تذکرہ آیا, نام نہیں لیا. اس لیے کہ قرآن کا اسٹائل ہی نہیں. اب سنیے یہاں پہ کربلا کے ایک انتہائی مقدس مجتہد کا واقعہ. اس وقت حضرت آیت اللہ سیستانی کے ایک وکیل جو ان کے داماد بھی ہیں ان کا یہ نام ہے، لیکن اصل میں یہ واقعہ جن کا وہ 100 سال پہلے کربلا کے ایک انتہائی مقدس عالم دین سید مرتضیٰ کشمیری، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مشترک علاقہ ہے کشمیر، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ان چند علماء میں سے ایک تھے کہ جن کے تقدس و تقوی کی لوگ قسم کھاتے ہیں۔ کربلا محلہ میں مولا کے روضے کے صحن میں جو سب سے بڑی نماز جماعت ہوتی تھی اس کی امامت فرماتے تھے، علم بھی تقوی بھی۔ ایک بار اسی طرح سے ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام کیا، مجھے نام بتا دیجیے۔ انہوں نے چونکے سر اٹھایا، جس طرح میں نے آپ سے کہا ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو بہت رائج ہے، عراق ایران میں اتنا رائج نہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا 2500 سال کے بعد حضرت موسیٰ کی ماں سے تمہیں کیا کام آ گئے؟ کہا کہ نہیں اور کوئی کام نہیں، میں اپنے گھر کو لوٹ کر کے گیا تھا، راستے میں کہیں چابی گر گئی۔ اب بجائے اس کے کہ $2 دے کے کسی چابی والے کو بلایا جائے، جو کام فری میں ہو سکتا ہے کیوں نہ کیا جائے۔ سنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کے نام سے جو بند تالے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ کہا تالا کھولنا ہے نا، تو چلو میں کھلتا ہوں تمہارے ساتھ، اور یہ کہہ کے اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچے اور ایک بار تالے پہ ہاتھ رکھا، ایک نام لیا اور تالا کھل گیا۔ کہنے لگے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ کہا ذرا رک جائیے، آج تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اگر پھر کبھی دوبارہ ایسا ہی اتفاق ہو گیا کہ موبائل، رومال، گلاسز، چابیاں، یہ چیزیں تو وہ ہیں نا جو لوگ بہت زیادہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، تو پھر اگر کبھی ایسا آپ ملے کہ نہ ملے، رات کے 12 بجے ایسا واقعہ پیش آئے، کہاں جا کے آپ کو اٹھاؤں گا؟ تو آپ بجائے اس کے کہ ہر بار آپ کو بلایا جائے، آپ کو نام بتا دیں۔ انہوں نے کہا وہ نام تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن قرآن میں آیا ہے نہ کسی معتبر حدیث میں آیا، اور یوں ضعیف کتابوں میں 21 نام آئے ہیں، کا نام تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ ارے تو آپ کو نہیں معلوم تو یہ نام لے کر آپ نے دروازہ کیسے کھول لیا؟ کہا میں نے ان کا نام لیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر کس کا نام لیا تھا؟ کہا جس وقت تو نے آ کے مجھے یہ بتایا کہ جناب موسیٰ کی ماں کے نام میں یہ خاصیت ہے، یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا پہلے۔ عوام کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مہاراجے کو بھی نہیں معلوم ہوتی ہیں، آپ ان کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو جب تو نے آ کے یہ بتایا کہ مادر موسیٰ کی نام میں اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے، تو میں نے دل میں کہا کہ اگر مادر موسیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے تو میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ تو مادر موسیٰ سے افضل ہے۔ میں نے اپنی دادی کا نام لیا اور اس طرح سے بند تالا کھل گیا۔ خالی دنیا کا بند تالا نہیں، اگر جنت کا تالا بھی کسی کو کھولنا ہے تو جب تک کہ فاطمہ زہرا کا نام نہیں لے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شہید دست غیب شیرازی نے اپنی 4 کتابوں میں یہ واقعہ لکھا، اگر کسی کو ریفرنس کا شوق ہے۔ خیر واپس آئی تو نام اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے قرآن کو، اور کلام امام میں بھی یہی طریقہ کار رہا، خاص طور پہ جو آنے والے زمانے کے حالات بتاتے ہیں اس میں نام نہیں ہوتا، اس کی خصوصیات، اس کے کیریکٹر، اس کی کیسے اس کو پہچانو گے۔ چنانچہ کے سفیانی کے لیے نام نہیں آیا، ہاں اس کی خصوصیات آئی، اس کی سائنس آئی ہے، اس کے کیریکٹر اس سے کہا ہے کہ کیسے اس کو پہچانا جائے گا۔ آج کی دنیا میں بھی اب نام کی اتنی حیثیت نہیں رہی، اور اس میں ایک ایسی خصوصیت سفیانی کی بتائی گئی، جب ہم تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ پڑھا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ایسا آدمی بڑا مشکل ہے کہ سامنے آئے خصوصیت کے ساتھ۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے اور زیادہ سویلائز بنتی جا رہی ہے تو ذہن میں یہ تھا کہ ایسا آدمی کو تو دنیا برداشت ہی نہیں کرے گی۔ سب سے پہلی اس کی خصوصیت یہی تو بتائی گئی تھی نا کہ وہ محبان اہل بیت کا انتہائی سخت دشمن ہوگا، علی، حسن، حسین، جعفر، فاطمہ، زینب، یہ نام جن کے ہوں گے ان کو قتل کرنا وہ سب سے بڑی عبادت سمجھے گا، حتیٰ یہ کہ اگر کبھی اس کو بتا بھی دیا جائے گا کہ بھائی یہ جس کا نام ہے یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ یہ 5-6 نام تو مسلمانوں کے ہر فرقے میں قابل احترام ہے، ایک آدھ کو چھوڑ کر مومن نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہی فرقے والا، تب بھی وہ کہے گا اس کو مار دو۔ یہ نام اس نے کیوں رکھا؟ نام ہی یہ بتا رہا ہے کہ ذرا سا اٹیچمنٹ تو ہے اس کو ان شخصیتوں اور اتنا خون بہائے گا اتنا خون بہائے گا کہ کوفے کی گلیوں خون کے دریا بہنے لگیں گے محبان اہل بیت سے. یہ ساری سفیانی کی خصوصیات. آج کا ٹاپک سفیانی نہیں لیکن جو ٹاپک ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے سفیانی کا ذکر آیا تو ایک بات بتا دی جا رہی. اب دیکھیے یہ خصوصیات جو سفیانی کی بتائی گئی کیا کسی حد تک, یعنی کسی حد تک کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسمال اسکیل پر ہمارے سامنے یہ ابو موسیٰ بن زرقاوی جو سامنے آیا کیا یہی ساری باتیں اس کے اندر ہم کو نظر نہیں آ رہی جس کی زندگی کا مشن صرف ایک تھا کہ عراق میں کسی شیعہ کو زندہ نہیں رہنے دینا. اور جو جو سفیانی کے بارے میں روایت, یہ سفیانی نہیں ہے, سفیانی اور دجال میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار کیا, ایک نہیں آئیں گے کئی آئیں گے. جو روایتوں میں تذکرہ ہے وہ آخری والے سفیانی اور آخری والے دجال کا. ورنہ تو یہ جملہ ہمارے یہاں مشہور بھی ہو گیا اور صحیح مشہور ہوا کہ کم سے کم 70 دجال تو آنے والے ہیں آخری دجال سے پہلے. لیکن بتایا یہ جا رہا کہ دجال کی جو خصوصیات ہیں وہ ایسی ہیں کہ 21st سینچری میں قابل برداشت ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا, نہ قتل و غارت گری کرے گا, نہ تلوار چلائے گا, تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا, لوگوں کو ایڈ دے گا. وہ تو آج کے دور میں ایک بہت بڑی نیکی مانا جاتا, ایک بہت بڑا کارنامہ مانا جاتا. سفیانی کو 21st سینچری کی سویلائز دنیا کیسے برداشت کرے گی؟ وہ تو یہ قتل و غارت گری کی بات کرے گا. لیکن ہم نے دیکھ ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت گزر, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جس کون اس کو بنایا, کس نے اس کو ختم کیا اور کیوں ختم کیا تاکہ ابھی دوسرا بنایا جائے. یہ بات بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. لیکن یہ آنکھوں کے سامنے یہ زرقاوی اسی انداز سے آنے والے سفیانی کی ایک مثال, جس انداز سے حضرت امام خمینی کا انقلاب آنے والے زمانے کے امام کے انقلاب کی ایک تمہید اور ایک پیش خیمہ, دونوں طرف سے پروردگار ہمارے سامنے مثالیں پیش کر رہا. تو خیر سفیانی اور زرقاوی کو اگر آپ 1 ملین سے ملٹی پلائی کریں تب بھی شاید سفیانی اس سے بھی بڑا نکلے گا. 1 ملین سے ملٹی پلائی کریں زرقاوی کو تو سفیانی ہوگا اور اس وقت امام آئیں گے. لیکن ظاہر ہونے کے بعد پہلے اس کی طرف نہیں جائیں گے. یہاں سے میری کل رات کی مجلس کا سلسلہ ملا. آئیں گے ظاہری اعتبار سے سفیانی کی گردن کاٹنے کے لیے. بہت بہت ہو گئے, لمٹ کراس ہو گئی. پروردگار ہر ظالم کو ایک حد تک مہلت دیتا. اب وہ وقت آ گیا کہ سفیانی کا خاتمہ کیا جائے, سب امام آئے. پر ایک جملہ کل کی مجلس سے ربط ملانے کے لیے رپیٹ کر رہا ہوں, لیکن ادھر نہیں گئے. پہلے مدینہ منورہ آج, اور اس کی کچھ وجوہات میں نے کل بتائی تھی, آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانا اور پھر ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ مجالس 15 شعبان کی مناسبت سے نہیں ہو رہی, یہ مجالس ایام فاطمیہ کے مجالس ہیں. تو ذکر کچھ بھی ہو بہرحال ہماری ساری مجلس گردش کرے گی, گھومے گی شہزادی کے حوالے سے. اب مدینہ پہلے پہنچے, کیوں مدینہ پہلے پہنچے, پہلے سفیانی کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس کے ایک دو ریزن کل آ گئے. پہلے آئیں گے اور آنے کے بعد ان ظالموں کو سزا تو دیں گے, اپنی دادی کی قبر پہ جا کے سلام بھی کریں گے. اچھا یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے, معرفت سیدہ فما ادراک ما لیلۃ القدر, ہم نے پہچانا ہی نہیں آج تک کہ فاطمہ کی ذات کیا ذات. حدیث کسیٰ کا ایک جملہ الحمدللہ ہمارے یہاں موجود ہے, مشہور ہے, معروف ہے, لوگ اس کے حوالے سے وجود سیدہ پہ غور کرتے ہیں. مگر وہ حدیث کسیٰ جو ہے نا, اچھا اسلام دو چیزوں کا نام, تھیوری اور پریکٹیکل, قول اور عمل. سنت کی تعریف بھی یہ کہ جو معصوم نے کہا وہ بھی سنت ہے, جو معصوم نے کیا وہ بھی سنت. حدیث کسی قول جس میں یہ بتایا جا رہا کہ کس طرح سے مرکزی حیثیت فاطمہ کو حاصل ہے. رسول کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے ہے, علی کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے ہے, معصومین کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے ہے. یہ آپ نے زندگی بھر یہ جملہ سنا. حدیث کسی وجود سیدہ کی اہمیت کو بتا رہی, وہ وجود سیدہ ایکسس ہے جس کے اوپر, اسی لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, سیدہ کا نام ہے مرکز دائرہ عصمت. پورے معصومین کے لیے مرکز کی ذات وجود سیدہ ہے. یہ حدیث کسی میں فولن آیا.
نعرہ تلویٰ,
یہ زبان سے کہا. اب آئیے عمل دیکھیے, عمل مدینہ منورہ بہت سارے نورانی چہرے یہاں سے وہاں تک نظر آ رہے ہیں جو مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. مدینہ اور مکہ دونوں کی ایک خاصیت بتائی گئی کہ جو وہاں کی زیارت کر کے آتا ہے وہاں کا نور اس کے چہرے پہ کم سے کم چار مہینے تو چمکتا رہتا. ہم اور آپ نہیں پہچانتے لیکن فرشتے دیکھ لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انفرا ریڈ وغیرہ جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی. تو آپ جو وہاں کی زیارت کر کے آتا ہے نور لے کے ہی آتا. لیکن مدینہ منورہ کی زیارت کے حوالے سے ایک ڈر مجھے لگ رہا, وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور جو اصل میرا نقطہ ہے وہ بھی جو حدیث ایک کسان الفاظ کے ذریعے میسج دیا گیا اور مدینہ منورہ باب جبرائیل کے ذریعے سے میسج دیا گیا. یہ تھیوری ہے تو پریکٹیکل, یہ قول ہے تو وہ عمل. باب جبرائیل مدینہ کی مسجد ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد, اس وقت تک اس کے 74 گیٹس ہیں. باب السلام گیٹ نمبر 1 ہے, باب بقی گیٹ نمبر 74. اتنی بڑی مسجد ہے, اتنے زیادہ اس میں دروازے ہونے چاہیے. لیکن ذرا سا ایک کامن سینس کے خلاف عمل آپ کو نظر آئے گا سارے مسلمانوں کا. یہ مسئلہ خالی شیعوں کا نہیں, سارے مسلمانوں کا. 74 دروازے ہیں اس مسجد. آپ میں سے جو اب تک اس کی زیارت نہیں کر سکیں, پہلی فرصت کے اندر سامان باندھیے اور مدینے کی زیارت کیجئے. اس لیے بھی کہ جن پر حج واجب ہے تو حج آغا سیستانی کو چھوڑ کر تمام مراجے کے فتوے میں واجب ہے, فوراً جانا ہے, اسی سال جانا. اور یہ تو بہترین موقع بن رہا ہے چھٹیوں وٹیوں کرسمس وغیرہ کا, وقت میں ادھر نہیں لگانا چاہتا ہوں, میں چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن جن پر حج واجب ہے تو حج واجب. اس کے علاوہ بھی ایک وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ آئی وٹنس میں تیار کر سکوں وہ میں تیار کر دوں. کس چیز کی آئی وٹنس؟ مدینے کے باب جبرائیل کے. مدینے کی مسجد میں 74 دروازے اور ان 74 گیٹ میں سے ہر ایک کا ایک نام. گیٹ نمبر 73 کا نام ہے باب جبرائیل, جبرائیل ڈور یا جبرائیل گیٹ. اچھا وہاں پہ اس وقت جو دروازوں کی نیم پلیٹ لگائی گئی ہے اس میں کنفیوژن ہے. وہ یہ ہے کہ گیٹ کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے, ڈور کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے, اس میں عربی ہی چلاؤں گا. باب جبرائیل 74 دروازے. سارا عالم اسلام یہ چاہتا ہے کہ 73 دروازے چھوڑ کے صرف اس باب جبرائیل سے جائے مسجد میں, باب جبرائیل سے جائے. اب اگر کسی کو کوئی بڑی مجبوری کہ مثلا نماز جماعت چھوٹی جا رہی تو وہ تو جو دروازہ سامنے ہوگا انٹر ہو جائے گی. یا کسی کا گھر بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے, اتنا چل کے آنا خاصا مشکل ہو جاتا. ورنہ ذرا سا بھی اگر آدمی کے پاس چوائس ہو تو ہر آدمی باب جبرائیل سے جاتا. اتنا رش ہو جاتا کہ یہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ اس ٹیمپریچر سے لوگ مر نہ جائیں. چنانچہ جو پیک سیزن آتا ہے حج اور عمرے کا, اس میں باب جبرائیل کو بالکل بند کر دیتے ہیں. نہ دروازہ کھلا ہوگا, نہ یہ پرابلم ہوگا کہ ہر ایک اس سے جانا بھی چاہتا ہے, اور جب مسجد سے باہر آنا چاہتا ہے انٹری اور ایگزٹ دونوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ. پھر کیوں عالم اسلام سے ایک سوال ہم کر رہے ہیں کہ 74 دروازے ہیں, کسی بھی دروازے سے انٹر ہو جاؤ, یہ سارا زور اس دروازے پہ کیوں؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ دروازہ جو ہے باقی سارے دروازوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو بھائی اس کی فضیلت بتا دو. سارا عالم اسلام یہ فضیلت بتا رہا, مگر ایک بات یاد رکھیے گا, شیعان حیدر کرار کے علاوہ باقی تمام مسلمانوں کی میموری بہت ویک ہے. آؤٹ آف سائٹ, آؤٹ آف مائنڈ. چند دن کے لیے کوئی چیز ان کی آنکھوں سے چھپ جائے وہ بھول جاتے ہیں, بلکہ کہیں کہیں تو محبان اہل بیت سے بھی یہ چیز نظر آ رہی. لیکن ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہم لوگ احسان فراموش قوم نہیں ہے. یہ میموری ویک اسی کی ہوتی ہے جو احسان فراموش ہوتے ہیں. غدیر سے لے کے کربلا تک ہم نے ہر احسان کو یاد رکھا ہے. بات پھر پھیل رہی ہے تو میں واپس آتا ہوں. یہ جملہ میں نے انٹینشنلی کہا ہے, سنیے اس جملے کا مقصد. ابھی تک چونکہ باب جبرائیل ایگزسٹ کر رہا ہے اس لیے سارے مسلمانوں کو اس کی فضیلت معلوم. اور یہ والی ہسٹری خالی سنیے نہیں, جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اس لیے کہ یہ وہ ہسٹری ہے جو آپ کو اپنی جنریشن کو منتقل کرنا. جو غدیر خون کے میدان میں پیغمبر نے آخر میں جملہ کہا تھا, فلیبلغ شاہد الغائب, جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بعد والوں کو یہ میسج جو ہے وہ کنوے کریں گے. وہ اسی لیے کہ اتنے جلدی حصے کو ٹوسٹ کیا جاتا. آج باب جبرائیل ہے لیکن میں نے کہا نا مجھے ڈر لگ رہا, ابھی حج اور عمرے کے تیس سیزن میں باب جبرائیل کو بند کر دیا جاتا. اس کا رزلٹ جو عام مسلمان آ کے موب ایک کراؤڈ کی شکل اور دوسرے دروازوں سے جانے لگے, آہستہ آہستہ ان میں یہ ہیبٹ بننے لگی. اور جو سعودی حکومت کے پاس مسجد نبوی کے ایکسٹینشن کا نیکسٹ فیز ہے اس میں باب جبرائیل کا خاتمہ کیا جا رہا. 1400 سال سے یہ دروازہ موجود, 41 دروازے میں ایسی خصوصیت ہے کہ میں اپنی مجلس کے 10 منٹ کو اس کے لیے لے کے بیٹھ گیا ہوں. سنیے خصوصیت, جب تک سارا عالم اسلام اس دروازے سے انٹر ہوتا ہے اور باہر نکلتا ہے ان سے پوچھتے رہیں گے کہ اتنی بڑی مسجد جس میں 0.4 ملین آدمی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں, ایک مسجد کے اندر, کورڈ مسجد کی بات ہے, باہر کھلے سہن کی نہیں, تو 0.4 ملین مسلمان ایک دروازے سے انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وائے اگر ایک ہی دروازہ ہو تو ٹھیک ہے, کتنے سارے دروازے ہیں؟ تو سب کا رپلائی یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریزن یہ کہ جب کبھی آسمان سے اتر کے حضرت جبرائیل آتے ہیں اور رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس دروازے سے انٹر ہوتے ہیں, اور جب رسول اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اسی دروازے سے باہر جاتے ہیں. جبرائیل کی سنت کہ رسول سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو اس دروازے سے جاؤ اور باہر آنا ہے تو اس دروازے سے آؤ. اور ہمارے یہاں تو معصومین ہیں, الگ سے اسے ایک مستحب عمل قرار دیا. عالم اسلام کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں, لیکن جبرائیل کا عمل اتنا قابل احترام, جبرائیل ہی تو ہمارے لیے وہ ٹرن سیٹ کر رہے ہیں کہ رسول سے اور معصومین سے کس طرح ملنا, کیا وہ اس دروازے سے. ٹھیک, یہاں تک کی بات ہے, بالکل کامن سینس کی بات. اسی لیے اس کا نام ہے باب جبرائیل, باب یعنی ڈور یعنی گیٹ, جبرائیل کا راستہ. مگر اس کے بعد جو بات سامنے آتی جس کی وجہ سے سعودی حکومت کسی بھی موڈ میں ایکسٹینشن کے نام پر یہ دروازہ توڑ دے گی, جس کو 1400 سال تک مسلمانوں کے ہر حکمران نے مینٹین کیا. ایکسٹینشن اس سے پہلے بھی ہوئے, جسٹ آفٹر رسول خدا ایکسٹینشن شروع ہو چکے ہیں. ہر طرف سے مسجد کو ایکسٹینڈ کیا گیا, باب جبرائیل کو آج تک کسی نے ٹچ نہیں کیا. اب لگ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, جو آتا کہ پہلے باب جبرائیل کو بند کر کے عام مسلمانوں کے ذہن سے اس کی امپورٹنس ختم کر رہے ہیں, اور جب لوگ بھول جائیں گے آؤٹ آف سائٹ آف آؤٹ آف مائنڈ, پھر اس کو توڑیں گے. آج جو خاص اس کے اندر میسج بنتا ہے وہ یہ کہ جبرائیل رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, اس لیے اس دروازے سے جا رہے ہیں, اس دروازے سے آ رہے ہیں. تو کامن سینس کیا کہتی کہ باب جبرائیل جو ہے وہ بالکل رسول اللہ کے حجرے کی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے, وہ رسول اللہ کا حجرہ, یہاں سے جبرائیل جائیں گے بالکل سمت میں. نہیں, ایسا نہیں. یہی تو بہت ہی انٹرسٹنگ بات, اور جس کی وجہ سے دشمنان اہل بیت اس باب جبرائیل کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. باب جبرائیل کے بالکل ایگزیکٹ سامنے حجرہ رسول نہیں ہے, وہ سائڈ میں. تو پھر کیا خالی جگہ ہے؟ خالی جگہ بھی نہیں, ایک حجرا تو ہے. وہ کون سا حجرا؟ وہ حجرا ہے فاطمہ الزہرا. ان ادر ورڈ, دوسرے الفاظ, اگر کوئی باب جبرائیل سے انٹر ہو تو وہ اصل میں حجرا سیدہ میں پہلے پہنچے گا, پھر اس کے برابر حجرا رسول. اور جبرائیل کا یہ عمل بتا رہا کہ جبرائیل جب رسول اللہ کے بعد بھی جانا چاہتے ہیں تو پہلے شہزادی کو آ کے سلام کرتے ہیں, پھر رسول خدا کے پاس جاتے ہیں. اور خالی ایک سلام نہیں کرتے ہیں, کیونکہ سارا عالم اسلام کہہ رہا کہ جبرائیل واپس بھی اسی راستے سے جاتے ہیں. تبھی تو مسلمان انٹری بھی یہیں سے جاتے ہیں, ایگزٹ بھی یہیں سے جاتے ہیں. تو پتا کیا چلا کہ جبرائیل کو رسول اللہ سے ملنا, ان کی زیارت کرنا, ان کو سلام کرنا ہے, مگر رسول سے ایک ملاقات ہوگی, رسول کو ایک سلام کیا جائے گا. رسول کو ایک سلام کرنے کے لیے فاطمہ کے حجرے پہ 2 مرتبہ جانا پڑے گا, شروع میں بھی یہاں جانا پڑے گا, آخر میں بھی یہاں جانا پڑے گا. 2 مرتبہ فاطمہ کو سلام کرو, تب 1 مرتبہ رسول کی زیارت اور سلام کا شرف حاصل ہو سکتا. اور یہ تو جبرائیل کی بات. اچھا, درود بھیجے محمد, یہ تو جبرائیل کی بات میں نے اس لیے کہی کہ آج اس شخص حدیث کسی میں فاطمہ کو مرکز قرار دیا گیا تو مسجد النبوی کے 74 میں سے باب جبرائیل والے گیٹ میں یہ بتایا کہ دیکھو رسول کے پاس جانے کے لیے بھی پہلے یہاں پہ آنا پڑتا. اصل یہ راستہ یہاں سے ملے گا, اجازت یہاں سے ملے گی. یہ تو باب جبرائیل ہے, اس لیے میں نے یہ بات کہی. ورنہ جو جبرائیل سے بھی زیادہ افضل, تو اس سے پہلے بھی ہمیں بتا چکا, تمام ہسٹورین شیعہ اور سنی اس بات کا متفق کہ رسول اللہ دو چیزیں, جب کبھی مدینے سے باہر جاتے سب سے مل ملا کے حتیٰ اپنی مسجد تک کی زیارت کرتے, آخر میں حضرت فاطمہ پہ آتے ہیں, آخری سلام فاطمہ کو کرتے ہیں, پھر مدینے سے باہر جاتے ہیں, اور جب واپس مدینے میں انٹر ہوتے ہیں اوروں کو تو چھوڑیے اللہ کے گھر مسجد نبوی میں بھی نہیں جاتے, پہلے فاطمہ کے حجرے پہ آتے ہیں, دروازے پہ کھڑے ہوتے سلام کرتے ہیں, پھر اللہ کے گھر میں جاتے ہیں. وہ جبرائیل نے بتایا کہ رسول اللہ کے پاس آنا ہے تب بھی پہلے فاطمہ کے پاس آنا پڑے گا, اور رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ کے گھر میں نہیں جانا ہے مسجد میں تو پہلے فاطمہ کے دروازے پہ آنا, اس کے بعد تمہیں مسجد میں داخل ہونا. مگر رسول اللہ کی سنت کتابوں میں لکھی, باب جبرائیل اس کے لیے ایگزسٹ کر رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آپ. اور ایک بات یاد رکھی, ایک جملہ جو میں نے کہا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, ایسا نہ ہو کہ باب جبرائیل یہ حکومت توڑ دے, کوئی اس حکومت سے کوئی تعجب نہیں. اس وقت بھی اتنی بری حالت میں بھی جب اپنے سخت کو تاج کے لالے ان کو پڑے ہوئے یا اپنی اس خباسا سے باز نہیں آتے, کبھی اس چیز کا ڈسکشن, کبھی اس کو ڈیمالش کرنا, کبھی اسے توڑنا, کبھی اسے ختم کرنا. سب سے بڑا اس وقت ٹارگیٹ رسول اللہ کی برتھ پلیس, اسے ای میل آپ کے پاس آئے بھی ہوں گے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی آ رہے, مگر جو اصل ہڈن پروگرام ان کا ایجنڈا اس میں باب جبرائیل کو توڑنا, اور اگر یہ ٹوٹ گیا, دیکھیے اہل بیت کے اطہار کے فضائل اتنے ہیں کہ کتنے ہی چھپاؤ کتنے ہی چھپاؤ کتنے ہی چھپاؤ کیا فرق پڑتا, اس کے بعد بھی اتنے فضائل باقی رہ جاتے ہیں. یہ غیر مسلم کا جملہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا, وہ کہتا میں علی کی عظمت کو اس لیے ماننے لگا کہ جس کے اتنے فضائل چھپائے گئے, اتنے چھپائے گئے, مٹائے گئے, جلائے گئے, لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی, زبانیں کاٹی گئی, دوسروں کے دار پہ جلایا گیا, اس کے بعد بھی بچے ہوئے فضائل اتنے ہیں کہ دنیا آج بھی علی کو خدا سمجھ سکتی. تو اگر سارے کے سارے فضائل آ جاتے تو علی کی ذات کیا ہوتی, تو یہ دو چار چیزیں یہ مٹا دیں گے, اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ اس کی آئی ویٹنس بنیے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل رات کی مجلس کے مصائب کیا تھے, جو مصائب تھے نا اس کو کتنا وقت گزرا, 1925 اور 26 کا واقعہ, ابھی ہارڈلی 80 سال, 80 سال کیا ہوتے ہیں, مگر جس انداز سے وہ جنت البقیع کے ٹوٹے ہوئے روزے ہیں, وہ اجڑے ہوئے قبریں ہیں, آج کسی کو دلیل بنایا جا رہا ہے. اللہ اللہ, ذرا ڈھڑائی اور تعجب کو, بے غیرتی اور بے شرمی سے دیکھیے. 10 سال پہلے جنت البقیع کے قبرستان میں انگلینڈ سے آنے والے قافلے کے ساتھ زیارتیں کر رہا تھا, اور یہ بات ہو رہی تھی کہ یہاں روزے بنے تھے توڑ دیے گئے, تو جو قبرستان کے اندر وہ لال لال رومال پہنے میں گھومتے رہتے ہیں نا متوقع, ان میں سے ایک آگے کہنے لگے کیا آپ نام سے, اچھا وہ تو کہتے رہتے ہیں, لیکن اس نے ایک بات یہ کہی کہ 1400 سال سے یہ قبریں اسی حالت میں, بلکہ وہ کہہ رہے یہ قبریں آپ دیکھ رہے ہیں 1400 سال سے اسی حالت میں ہیں, یہ ٹوٹی ہوئی قبریں, اگر قبروں پہ کوئی کسی قسم کا کنسٹرکشن جائز ہوتا, یہ میری منہ در منہ اس سے بات ہو رہی ہے اور سارا گروپ سن رہا. اچھا آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جو لوگ وہ لال لال رومال پہن کے وہاں گھومتے رہتے ہیں, میں وہ اسپین کی بل فائٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں بھی سعودی عرب میں بھی لال رومال والے بہت ملتے ہیں, جو لوگ نہیں تھے وہ جا کے دیکھیں ان کو مزہ آئے گا. تو خیر ان میں زیادہ تر وہ جو انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں یا بنگالی, اردو بہت اچھی جانتے ہیں, تو بحث ہو رہی. اس نے کہا دیکھے ٹوٹی میں خبریں 1400 سال گزر گئے ان خبروں کو, اتنے سارے اصحاب گزرے, اتنے سارے تابعین گزرے, اتنے مقدس مسلمان گزرے, کسی نے ان پہ کنسٹرکشن نہیں کی. اگر اسلام میں کنسٹرکشن جائز ہوتی ہے قبر کا روزہ بنانا, تو پہلے یہاں کی قبریں بنتی. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ 1400 سال کے سارے مسلمانوں نے ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھی, دلیل اس بات کی ہے کہ ہر جگہ پہ قبر ایسی ہونی چاہیے. اللہ اللہ, بھی 80 سال پہلے تک کیا روزے بنے, تم نے خود روزے توڑے اور اس کے بعد کہہ رہے 1400 سال سے یہی چلا رہا. تو ویسی مثال ہو گئی کہ ایک آدمی نے اپنے والدین کو قتل کر دی اور کورٹ میں جا کے مرسی پٹیشن داخل کی کہ چونکہ میں یتیم ہوں اس لیے میرے اوپر رحم کیا جائے. ارے بابا, تم نے خود ہی اپنے والدین کو قتل کر کے اپنے آپ کو یتیم بنایا. وہ دلیل دے رہے ہیں. وہ تو کہیے ہم لوگ آج شوال کے مصائب ہمارے مدرسوں میں اب تک پڑھے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں پتا ہے, لیکن جو باقی مجمع جمع ہو گیا تھا سب کہہ رہے تھے بات تو بالکل صحیح کہہ رہا، 1400 سال کے اتنے مقدس بزرگ گزرے، اگر روزے بنانا جائز ہوتے تو یہ روزے پہلے بنائے جاتے. انہیں کون بتائے کہ روزے بنے ہوئے تھے، خالی 80 سال پہلے ان کو توڑا گیا. بلکہ مجھے یاد وہاں بنگلہ دیش کا ایک گروپ آیا ہوا، ان سے میری بحث ہو گئی، تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اگر یہ روزے تھے تو آپ اس کا پروف پیش کرو. پاکستان میں اب تک فوٹوگرافس ہیں 1926 تک کے جو روزے، مجھے باقاعدہ یہ فوٹوگراف میل کرنا پڑے تب میں لوگ قائل ہوں، لیکن یہ وہاں سے آنے کی ایک مہینے بعد کی بات. میرا بزرگوں کا تعلق لکھنؤ سے، تو لکھنؤ میں الحمدللہ شاردا معصومین کے سارے روزوں کی شبی بنائی گئی، بالکل اسی انداز سے جنت الباقی کے روزے کی شبی اب تک موجود. یعنی اگر آج جنت الباقی کے روزے بنانے کی پرمیشن مل جائے یا یہ حکومت ختم ہو جائے، کوئی صحیح لقیدہ حکومت آ جائے، تو ہمیں کوئی زحمت نہیں ہوگی میں پگارا بنانے کی یا سوچنے کی کہ 80 سال پہلے روزے کیسے تھے. بالکل ویسے، اور ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد دکن میں بھی ایسا ہو، اس لیے کہ میں وہاں زندگی میں صرف ایک بار 3 دن کے لیے گیا، تو کئی روزوں کی شبی میں نے وہاں دیکھی، ہو سکتا ہے باقی کی بھی ہو. لیکن لکھنؤ میں تو ہے 80 سال پہلے تک جو روزے، آج بھی دنیا میں کئی جگہوں پر ایز اٹ از اس کی ڈیٹو کاپی باقاعدہ کنسٹرکشن کی شکل میں موجود، اور وہ آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 1400 سال سے یہ قبریں اسی طرح ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اسی کو دلیل بنا رہا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی روزے نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو بات ہو گئی ہم مسلمانوں کے بھول پن کی، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. بعض اپنے مومنین بھی اتنے ہی بھولے ہوتے ہیں. چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، کیونکہ آج کچھ حج کا ذکر آ گیا، اور وہ یہ دو چھوٹی مثال، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے مجھے معلوم. اصل جو جملہ میں کہنے والا تھا، آپ اپنی انسلٹ فیل نہ کریں، وہ کہی دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا اصل مجمع کل سے آئے گا. تو آج تو یہ ویک اینڈ وغیرہ چل رہا ہے نا، تو جو میرا اصل ٹاپک ہے وہ بھی اصل مجمع کے لیے. میں ان میں سے نہیں کہ کوئی انٹرسٹنگ بات ذرا سی سنا کے اگلے دن مجمع کو کھینچ کے لایا جائے. جو مجمع کھینچ کے آتا ہے ذرا بے چین ہوتا ہے، وہ ہمارے مطلب کی بات کریں، ادھر ادھر نہ جائیے. تو مجھے اصل میرا مجمع کل سے آئے گا انشاءاللہ، اصل ٹاپک کل سے شروع ہوگا. آج بھی تھوڑی بات ہوگی، بس یہ آخری مثال سن لیجیے. تو چھوٹی سی مثال، اور یہ چھوٹی سی مثال چھوٹی ہے، لیکن جو برننگ ایشو اس کے ساتھ ہے وہ بہت بڑا. اور وہ کیا ہے؟ ہماری قوم میں، اب تک ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں، اب آئیے اپنے لوگوں کی بات کر. ہماری قوم میں آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ مرجعیت کے خلاف موومنٹ ہم لوگ چلا رہے ہیں. اب جیسے جنت الباقی کے روزے انہوں نے توڑے، باقی جتنے مظالم اہل بیت پر اور اہل بیت کے میسج پر ہوئے وہ غیروں نے کیے، لیکن مرجعیت کو کلہاڑی بنانے کا کام ہم خود انجام دے رہے ہیں. بلکہ یہاں تو ذرا الٹا ہو رہا کہ ایون موجودہ حالات میں نان مسلم تک یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ شیعہ مرجع کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا سینسیبل ہے، اور کتنا اس کا براڈ ویژن ہوتا، اور ہمارے اپنے لوگ کبھی اس مرجع کے خلاف، کبھی اس مرجع کے خلاف، کبھی ان کے خلاف. اور ہمیشہ ایک اصول ہوتا جو پورے اس سے پیچھے